درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. صدق الله العظيم. آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو آیات گزری ان میں مسلمانوں کا حکم تھا کہ منافقین سے بچ کر رہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان میں کفار سے جہاد اور ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے, اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنی احتیاط کر لو, اپنے بچاؤ کا سامان کر لو. فانفروا ثبات ام انفروا جميعا, پھر گروہ گروہ کوچ کرو یا اکٹھے کوچ کرو. اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو, اپنی احتیاط کر لو. لفظ استعمال کیا گیا حذر کا, اور لغت میں حذر کا معنی ہے تیقظ, بیدار ہو کر رہنا, ہوشیار رہنا. اور اسی طریقے سے لغت میں حذر کا معنی ہے مستعد رہنا, تیار رہنا. یہ تو لغت میں حذر کا معنی ہے, ویسے اس کا مفہوم وسیع ہے. ہر وہ چیز جو دشمن سے بچاؤ کے کام آئے اس پر حذر کا اطلاق ہوتا ہے. اس میں ہتھیار بھی آ جاتے ہیں اور اس میں تدبیریں بھی آ جاتی ہیں. اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو, احتیاط کر لو. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں اسلحے کے میدان میں تیار رہو, طاقت کے میدان میں, قوت کے میدان میں تم تیار رہو. دشمن کے پاس گھوڑے ہیں تو تم گھوڑے تیار رکھو, دشمن کے پاس اونٹ ہیں تو تم اونٹ تیار رکھو. اور آج کے زمانے کے اعتبار سے دشمن کے پاس ٹینک اور توپے ہیں تو تم بھی ان کی تیاری رکھو. دشمن کے پاس ہوائی جہاز ہیں, جنگی جہاز ہیں تو تم بھی تیاری کر کے رکھو. یہ معنی بھی بنتا ہے, اور یہ معنی بھی بنتا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں تدبیر کرتے رہو. تدبیر کے میدان میں بھی ایسا نہ ہو کہ تم مات کھا جاؤ, تم شکست کھا جاؤ. ہوشیار رہو, چکنے رہو. اب دشمن سے بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے شہروں کا علم ہو, ان کے ساحلوں کا علم ہو, ان کے دریاؤں کا علم ہو, ان کے راستوں کا علم ہو, ان کی فوجوں کی تعداد کا علم ہو, ان کی جنگی تیاریوں کا علم ہو, ان کے فوجیوں کی نفسیات کا علم ہو. ان سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اپنے بچاؤ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے, اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
دشمن کے بارے میں مکمل باخبر رہتے تھے، ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کی تہجد، ان کے روزے، ان کا تصوف، ان کی خانقاہ، ان کی تبلیغ و دعوت انہیں اس کام سے روکتی نہیں تھی۔ وہ ایسے بھولے بالے اور سیدھے سادے نہیں تھے کہ انہیں دشمن کی کسی سازش کا پتہ ہی نہ ہو اور دشمن کی تیاریوں کا اسے علم نہ ہو۔ ایسا تو ہوا کہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلا مسلمانوں کی تیاری کا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا دشمن کی تیاری کا۔ مکہ میں مسلمانوں کے جاسوس تھے جو ہر اہم واقعے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حدیبیہ کا معاہدہ یہ مشرکین نے توڑا مکہ کے اندر، اور مسلمانوں کو ان کی عہد شکنی کا پورا پورا علم تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کو جب غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے معاہدہ توڑ کر خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ تجدید عہد کے لیے مدینہ آیا، حضور سے ملا، صحابہ اکرام سے ملا، لیکن سب کا جواب ایک جیسا تھا۔ ایسا نہیں کہ کسی کا جواب کچھ ہوتا اور کسی کا جواب کچھ ہوتا، سب کو پہلے سے پتہ تھا کہ مشرکین نے کیسے معاہدہ توڑا ہے، اور ابو سفیان یا کوئی دوسرا اگر آیا تجدید معاہدہ کے لیے تو پھر کیا جواب دینا ہے، یہ انہیں پتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں کس طرح اپنی ذہانت کا استعمال کرتے تھے اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، جنگ بدر سے پہلے مسلمان سپاہی کفار کے دو غلاموں کو گرفتار کر کے لے آئے، وہ بالکل سیدھے سادے سے غلام تھے جنہیں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی۔ مسلمان ان سے مشرکین کے لشکر کی تعداد معلوم کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے ہمیں علم نہیں، ان پر سختی کرتے، وہ کہتے ہمیں علم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے ان غلاموں سے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روزانہ تمہارے لشکر میں کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ جو ہے یہ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور باقی تعداد اتنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی تدابیر اختیار کی اور جس طریقے سے اپنے لیے محل وقوع، اپنے لیے ٹھکانہ وہ منتخب کیا، اور جس طریقے سے مسلمان سپاہیوں کو منظم کیا دشمنوں کے مقابلے میں، اگر اس کا حال معلوم کرنا ہو تو آپ میجر محمد اکبر خان، ان کی کتاب ہے حدیث دفاع، بریگیڈیئر گلزار احمد کی کتاب ہے غزوات رسول، اور محمود خطاب شیز کی کتاب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت سپہ سالار، اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے عہد نبوی کے میدان جنگ۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور تدابیر اختیار کرنے میں کسی بڑے سے بڑے ماہر سپہ سالار سے پیچھے نہیں رہے۔ اور آج کے ماہرین جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کے میدان جنگ، آپ کے طریقہ جنگ، آپ کی صف بندی وغیرہ کا جب حال دیکھتے ہیں اور باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور سے بہتر جنگی تدبیر اختیار نہیں کی جا سکتی تھی۔ آج ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں، ہمارے لیڈر آکسفورڈ اور کیمبرج اور نہ معلوم کن کن یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، لیکن اول تو یہ کہ ہمیں اپنے دشمن کا علم نہیں ہے، ہمارا دشمن کون ہے، دشمن کا علم نہیں ہے. افغانیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے، پاکستانیوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارے دشمن قبائلی ہیں، چیچن ہیں، ازبک ہیں. عربوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارا دشمن ایران ہے، ایرانیوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارا دشمن سعودی عرب ہے، الفتح کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارا دشمن حماس ہے، حماس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارا دشمن الفتح ہے، دیوبندیوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارے دشمن بریلوی ہیں، بریلویوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارے دشمن دیوبندی ہیں، مقلدین کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارے دشمن غیر مقلد ہیں، اور غیر مقلدوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے دشمن یہ سارے کے سارے مقلد ہیں. چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرتے ہوئے اپنے اپنے دشمن کے خلاف مصروف عمل ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ مجھے معاف فرمائے، میں تو یوں کہتا ہوں کہ دیکھا جائے تو دشمنوں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن خود مسلمان ہے اس وقت. اللہ معاف فرمائے. یا تو اپنوں پر کلہاڑا چلاتے ہیں یا اپنے اوپر کلہاڑا چلاتے ہیں، بس یہ دو کام ہیں اس وقت مسلمانوں کے، یا اپنوں کے اوپر کلہاڑا یا خود اپنے اوپر. دشمن محفوظ ہے، وہ خوش ہو رہا ہے میری جنگ یہ لڑ رہے ہیں، جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ یہ کر رہے ہیں. تو اول تو دشمن کا ہی پتہ نہیں. جو دشمن کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کی سازشوں سے بے خبر، اس کے طریقے جنگ سے بے خبر. جبکہ دشمن کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہر ملک میں ان کے جاسوس، بلکہ ہر محکمے میں ان کے جاسوس، ہماری ہر جماعت کا، ہر لیڈر کا انہیں علم، اور ہمارے پاس سوائے جذباتی نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. نعرے ہی نعرے، تقریریں ہی تقریریں، باتیں ہی باتیں. عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا بچاؤ اختیار کر لو، بچنے کی تدبیر کر لو. تو دونوں چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے، اسلحہ لے لو، یہ بھی بچنے کی تدبیر ہے، اسلحہ رکھو اپنے پاس. اور یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ بچنے کی تدبیر اختیار کرو، سوچو سوچو تمہارا دشمن کون ہے، دشمن کا طریقہ جنگ کیا ہے، وہ میڈیا کے طریقے سے کیسے تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، معیشت کے ذریعے سے کیسے تم پر حملے کر رہا ہے، سیاست کے ذریعے سے کیسے تم پر حملے کر رہا ہے. تم سوچو، اس کی تدبیریں دیکھو اور ان کا توڑ تلاش کرو. ہائے اللہ، پورے عالم اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جماعت ہو جو پوری طرح دشمن کے عزائم سے واقف ہو اور پھر امت کے سامنے ان عزائم کا توڑ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہو. یہاں ایک اہم سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، بچاؤ کی تدبیر کر لو. میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم ہتھیار اپنے پاس رکھو، بے خبر نہ رہو،
www.dasquran.com
چکنے رہو، مسلح رہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلحے کا رکھنا اور بچاؤ کا سامان کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے؟ مسلمان تو متوکل ہوتا ہے، اور اللہ نے مسلمان کو توکل کرنے کا حکم دیا، اللہ پر توکل کرو. تو اللہ پر توکل اگر کرتے ہیں تو پھر ہتھیار کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، لا یغنی حذر من قدر، یہ بچاؤ کا سامان، یہ اسلحہ اور یہ تدبیریں تقدیر سے نہیں بچا سکتی. یہ ایک روایت بھی آئی کہ یہ اسلحہ اور بچاؤ کی تدبیریں یہ تقدیر سے نہیں بچا سکتی. اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اسلحہ رکھو اپنے پاس، تیاری رکھو دشمن کے مقابلے میں، کیل کانٹے سے لیس رہو، بے خبر نہ ہو جاؤ. جہاں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا تعلق ہے, یا لا یغنی حذر من قدر کہ بچاؤ یہ تقدیر سے نہیں بچا سکتا, اول تو یہ روایت ضعیف ہے. اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو یاد رکھیے کہ بچاؤ کا سامان کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے, بلکہ حذر بچاؤ کا سامان یہ بھی تقدیر میں شامل ہے, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اگر بیماری تقدیر میں ہے تو بیماری کا علاج بھی تقدیر میں ہے. حادثہ اگر تقدیر میں ہے تو حادثے سے بچنے کی تدبیر کرنا یہ بھی تقدیر میں ہے. اگر ہم کسی بچاؤ کا سامان کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اعتراض کیوں کرتے ہو, تم احتیاط کیوں کرتے ہو, یہ تو توکل کے منافی ہے, یہ احتیاط, یہ اسلحہ, یہ اپنی حفاظت, یہ تو توکل کے منافی ہے, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ پر کوئی دشمن حملہ کرے اور آپ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے دیوار کی اوٹ میں چلے جائیں یا کسی پناہ گاہ میں چلے جائیں تو کوئی بیوقوف کہے ارے کیا تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو, کیا تم توکل والے نہیں ہو, کیا تقدیر پر تمہارا یقین نہیں ہے, اگر گولی لگنی ہے تو وہ دیوار کے پیچھے بھی لگ جائے گی اور نہیں لگنی تو سامنے بھی نہیں لگے گی, لہذا تمہیں چاہیے کہ سینہ تان کر گولی کے سامنے رہو. تو بھائی توکل کا یہ مفہوم کو بیوقوفی بیان کر سکتا ہے قرآن اور حدیث سے, توکل کا یہ مفہوم ثابت نہیں ہے, بلکہ حدیث سے جو توکل کا مفہوم ثابت ہوتا ہے اور قرآن سے وہ یہ کہ تدبیریں ساری اختیار کی جائیں جو جائز تدبیریں ہیں, اور تدبیریں کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے, مشہور واقعہ ہے, اور حضور نے ان سے پوچھا اونٹ کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو, جس اونٹ پر سوار ہو کر آئے ہو اسے کہاں چھوڑا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے توکل پر چھوڑا, تو حضور نے فرمایا کہ پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو, پہلے اس کو باندھو پھر اس پر توکل کرو, گھر میں پہلے تالا لگاؤ پھر اس کے بعد توکل کرو. توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دو کہ میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں, ورنہ اگر آپ اللہ پر توکل کر کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو چور ڈاکو بھی اللہ کے توکل پر ہی راتوں کو پھرتے ہیں. دیکھیں کوئی بیوقوف دروازہ کھلا چھوڑ دے, بند کرنا بھول جائے تو ہماری روزی کا بھی کچھ بندوبست ہو جائے. واقعہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دو بھائی باری باری جنگل میں بکریاں چراتے تھے, ایک پر توکل کا زیادہ غلبہ تھا کچھ, تو دوسرا بھائی گھر میں آیا ہوا تھا, واپس جانے لگا تو دیکھا کہ وہ صوفی صاحب بھی آ رہے ہیں, متوکل کرنے والے وہ بھی آ رہے ہیں, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بکریوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو, کہنے لگے کہ اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں, توکل کر کے اللہ کے حوالے کر کے آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بکریوں کو توکل پر چھوڑ آئے ہو تو یہ جنگل کے بھیڑیے بھی تو توکل پر ہی پھر رہے, یہ تو تم سے زیادہ توکل کرنے والے, ہم نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گھر میں غذا کا ذخیرہ کیا ہوا ہے, جنگل کے درندوں اور چرندوں اور بھیڑیوں نے تو کچھ بھی ذخیرہ نہیں کیا ہوا, وہ تو اللہ کے توکل پر ہی پھرتے ہیں, دیکھیں کچھ شکار مل گیا. تو بھائی توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ توکل ترک سبب کا نام ہے, توکل نام ہے ترک سبب کا, سبب کو چھوڑ دو یہ ہے توکل, تو فرمایا کہ ایسا شخص حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتراض کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتراض کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے. کیا ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے موقع پر حضور نے اسباب اختیار فرمائے, افراد کو اکٹھا کیا, اسلحے کی تیاری کی, گھوڑے اونٹ جتنا ہو سکتے تھے آپ نے جمع فرمائے, چندہ جتنا ہو سکتا تھا آپ نے جمع کیا اور پھر آپ دشمن کے مقابلے میں نکلے ہیں, ظاہری تدابیر جتنی تھی وہ آپ نے اختیار فرمائی, اسی طریقے سے رزق حلال کے لیے صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا حکم دیا، ترک سبب کا حکم نہیں دیا، اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف، اللہ پاک ایسے مومن بندے سے محبت کرتے ہیں جو کام کرنے والا ہے، جو صنعت و حرفت والا ہے، جو ہنر والا ہے، اور اس ہنر سے کام کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، توکل کا مفہوم ترک سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سبب کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، سبب کو سب کچھ نہ سمجھا جائے کہ سبب ہی سب کچھ ہے. باڈی گارڈ، اسلحہ اور حفاظتی تدابیر یہ ضروری، لیکن جب تقدیر آ جائے تو باڈی گارڈ، اسلحہ اور حفاظتی تدابیر میں سے کوئی چیز بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی. بلکہ ہمارے سامنے تو اکثر و بیشتر جن لوگوں پر حملے ہوئے اکثر وہ باڈی گارڈوں والے تھے اور اسلحے والے تھے، حفاظتی سامان والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ چیزیں موت سے نہ بچا سکی. آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر عمومی طور پر کلمہ حق کہنا بڑا مشکل ہو گیا، بہت مشکل. قرآن کا درس دینا، دین کی خالص بات کرنا کراچی کے اندر بہت زیادہ مشکل، اس لیے کہ بہت سارے علماء حق مسلسل کراچی میں شہید کیے گئے، بہت سے علماء کرام. تو میں ان علماء کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ناقص سا شاگرد، ناقص سا طالب علم، قرآن کا درس میں بھی دیتا ہوں. مجھے بھی بہت سے ساتھیوں نے سمجھایا، حالات بہت خطرناک ہیں. اور سچی بات یہ کہ بعض اوقات تو اتنا سمجھایا اور ایسا حالات کا خطرناک نقشہ میرے سامنے پیش کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات گھر سے نکلا تو یوں خیال کر کے نکلا کہ شاید واپس آؤں گا یا کہ نہیں آؤں گا. لیکن اکثر میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ موت آئی ہو تو پھر کوئی چیز موت سے بچا نہیں سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے، جو اس کی طاقت میں ہے اس کے مطابق اپنے بچاؤ کا سامان نہ کرے، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، احتیاط کر لو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر گروہ در گروہ اللہ کے راہ میں نکلو یا اکٹھے نکلو. یاد رکھیے یہ قرآن ہے، قرآن ہم تو قرآن سناتے ہیں بھائی. قرآن جہاد کی بات کرے گا، ہم جہاد کی بات کریں گے. قرآن تبلیغ کی بات کرے گا، ہم تبلیغ کی بات کریں گے. قرآن تصوف کی بات کرے گا، ہم تصوف کی بات کریں گے. قرآن تجارت کی بات کرے گا، ہم تجارت کی بات کریں گے. ہم قرآن کو بدل نہیں سکتے، جو قرآن کہتا ہے وہ تو بیان کرنا ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، قرآن کو بدل نہیں سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاد کی آیات میں اپنی طرف سے تاویل کر کے، عدل بدل کر کے کہہ دیں یہ حکم کبھی تھا آج نہیں ہے، یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے. ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں خود بدلنا ہوگا، ہم قرآن کو نہیں بدل سکتے. ہاں جان لیجئے، قرآن کو تبلیغی نہ بنائیں، اور قرآن کو جہادی نہ بنائیں، اور قرآن کو صوفی نہ بنائیں، اور قرآن کو مدرس نہ بنائیں، قرآن کو خانقاہی نہ بنائیں، قرآن کو قرآن ہی رہنے دیں. ہاں خود اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدل لیں، جو قرآن کہتا ہے ویسے بن جائے. ہوئے کس قدر بے توفیق، فقیہان حرم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ہمیں قرآن کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا ہے. قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان جہادی ٹریننگ حاصل کرے اور ہر وقت مستعد رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد آپس ہی میں ایک دوسرے کے سینے پر گولیاں چلانا شروع کر دیں اور کہیں میں جہاد کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے جہاد کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے بس مارو، جہاد کا مطلب ہے بس مارو، اپنوں کو مارو، غیر کو مارو، جس کو بھی مارو مارو، دو چار کو مارو، یہ جہاد ہے میرے بھائیو. یہ جہاد نہیں ہے، جہاد انفرادی عمل نہیں، اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عمل. جیسے اگر کوئی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، زنا کرے، شراب پیے، تو ہم میں سے کسی کو انفرادی طور پر اس پر اسلامی قرآنی حد جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹنے کا ہمیں اختیار نہیں، ڈاکو کو سولی دینے کا اختیار ہم کو نہیں، اور زانی کو سنسار کرنے کا اختیار ہم کو نہیں، اور شرابی کو کوڑے لگانے کا اختیار ہم کو نہیں ہے. اسی طریقے سے جہاد انفرادی عمل نہیں، یہ امت کا اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عمل، اجتماعیت کے ساتھ اس کو کرنا ہوگا. انفرادی طور پر ایک دوسرے کے سینوں پر گولیاں نہیں چلانی، ورنہ فساد پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، سامان اختیار کرو. اے سارے ایمان والو، اے پاکستان والو، اے سعودیہ والو، اے قطر والو، اے بحرین والو، اے مصر والو، اے شام والو، قرآن تو سارے عالم اسلام کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو، غفلت اختیار نہ کرو، مستعد رہو، تیار رہو دشمن کے مقابلے میں. فانفروا ثبات، پھر گرو در گرو نکلو، اوانفروا جمیعا، یا کٹھے نکلو. بعض اوقات حالات کا تقاضا گروہ در گروہ نکلنے کا ہوتا ہے، بعض اوقات حالات کا تقاضا اکا دکا کر کے نکلنا ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم پر مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں، یہ شخص کہتا ہے جو پیچھے رہ گیا، یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، منافق باوجود ضرورت کے اور حضور کی ترغیب کے جنگ میں نہیں نکلتے تھے، بہانے کر کے پیچھے رہتے، اکا دکا کوئی پھنس جاتا، ورنہ کوشش کرتے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پیچھے رہ جائیں. پھر اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی، مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، کچھ مسلمان شہید ہو جاتے، تو یہ منافق کہتا، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے بڑا فضل کیا میرے اوپر، بڑا فضل کیا میرے اوپر، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں وہاں شریک نہ ہوا، اگر میں بھی شریک ہوتا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی زخم لگ جاتا. تو فخر کے ساتھ کہتا ہے، خوشی کے ساتھ کہتا ہے، اللہ نے بڑا کرم کر دیا، میں بچ گیا، میں نہیں گیا، میں نے تو جھوٹ موٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا. اور اللہ اس منافق کی بیماری کو کھول رہے ہیں. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں اللہ کا فضل پیش آتا ہے، فتح حاصل ہو جاتی ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ منافق کہتا ہے اور ایسے کہتا ہے، کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ، گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کبھی محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں. ایسے کہتا ہے جیسے آپس میں کوئی شناسائی، کوئی تعلق تھا ہی نہیں، تمہیں جانتا ہی نہیں. کہتا ہے، یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں بھی وہاں ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا. یہ بڑی کامیابی کس کو سمجھ رہا ہے؟ مال غنیمت کو. کہتا ہے میں بھی ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت حصے میں کچھ نہ کچھ مل جاتا، افسوس کہ میں ایک بڑی کامیابی سے محروم رہا. اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے، ہائے میرے اللہ، کہ امت اسلامیہ کی خوشی سے خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، اور امت اسلامیہ کی مصیبت سے پریشان ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور اس کے بالمقابل امت اسلامیہ کی مصیبت سے خوش ہونا اور امت اسلامیہ کی خوشی سے پریشان ہونا یہ منافقت کی علامت ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایسی محبت، امت کے ساتھ محبت عطا فرمائے، امت کے ساتھ. میرے بھائیو، آقا کا فرمان ہے، آقا کا فرمان، جسے میری امت کی فکر نہیں ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جسے میری امت کی فکر نہیں، میری امت کے دکھ سے وہ دکھی نہیں ہوتا، میری امت کی مغلوبیت سے اسے تکلیف نہیں ہوتی، مسلمان پٹتے ہیں لیکن اسے غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ امت کو کامیابی ملے تو ہمیں خوشی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کافروں کو ذلت ہو، اللہ کرے ہم تو ترس گئے، کافروں کو شکست ہو اور کافروں کو نقصان پہنچے تو اس سے خوشی ہو، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ ہاں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اس پر خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت کہتا ہے منافق کہ مجھے بھی مال غنیمت ملتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اس کو چاہیے، اگر اس کی یہی تمنا ہے کہ مجھے بڑی کامیابی ملے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کرے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدنے والے کون ہیں؟ کفار اور مشرکین۔ اور بعض نے مانا کیا کہ پھر اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بیچنے والے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ یہ کون ہیں؟ ایمان والے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ یہ جو لفظ ہے شرا کا، یہ دونوں معنی میں آتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ معنی بھی بن سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو دنیا کی زندگی کو خریدنے والے ہیں آخرت کے بدلے میں، یہ معنی بھی بنتا ہے، اور یہ ہے کفار۔ اور یہ معنی بھی بنتا ہے ان لوگوں سے قتال کرو جو دنیا کی زندگی کو بیچنے والے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے عوض میں، اور یہ ہیں ایمان والے۔ بھائی وہ بچہ کس کا ہے؟ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ مارا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ دونوں حالت میں مسلمان کو اجر ملتا ہے، وہ شہید ہو جائے تو بھی اجر کا مستحق، اور اگر غازی بن جائے تو بھی اجر کا مستحق۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ یہ خطاب ہے مخلص اہل ایمان سے، اور اس خطاب کا مقصد ایمان والوں کو قتال پر، جہاد پر آمادہ کرنا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، ان کے لیے تم کیوں نہیں قتال کرتے؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے، اس شہر سے نکال دے جس بستی کے باشندے ظالم ہیں، وہ مسلمان جو وہاں مظلوم ہیں، ستم زدہ ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی والے ظالم ہیں، تم ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو مکہ میں مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض کے نام لے لے کر دعائیں کیا کرتے تھے، نام لے لے کر۔ حدیث میں یہ دعا آتی ہے، آپ دعا فرماتے تھے، اللہم انجل ولید ابن ولید وسلمت ابن حشام وعیاش ابن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، اے اللہ ولید ابن ولید کو ظالموں کے پنجے سے چھڑا لے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو، عیاش بن ابی ربیعہ کو، اور کمزور مسلمانوں کو اے اللہ ظالموں کے پنجے سے نجات دے دے، نام لے لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے کنتو انا و امی من المستضعفین، میں اور میری والدہ بھی مستضعفین میں سے تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو ظلم و ستم کا شکار تھے اور کمزور تھے، مغلوب تھے مکہ میں، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہمارے لیے نہیں تھی. تو اللہ نے مسلمانوں کو ابھارا، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس ملک سے نکال دے جس ملک کے باشندے، جس ملک کے حکمران، جس ملک کے وڈیرے ظالم ہیں. یہاں میں ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا. قرآن کریم میں یہ دعا تو آتی ہے کہ بعض مستضعفین، کمزور، مغلوب، پسے ہوئے مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ملک سے نکال دے، اس شہر سے نکال دے جس شہر والے ظالم ہیں. لیکن قرآن میں کہیں پر یہ دعا نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں اس ملک سے نکال دے جس ملک والے کافر ہیں. ظالموں کے لیے خاص طور پر یہ آیا ہے. یہاں میں اصل میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ کوئی مملکت کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی ہے. ہاں، کفر کے ساتھ تو کوئی مملکت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں. اور میرے بھائیو، میں کیسے عرض کروں، کیسے، اور میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، کہیں مفہوم الجھ نہ جائے، کہیں اس کا غلط مطلب نہ لے لیا جائے. آج عالم اسلام میں ظلم و ستم کی حد ہو گئی، پورے عالم اسلام میں مخلص مسلمانوں پر، بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد ہو گئی، ان کا جینا محال کر دیا گیا. خود عالم اسلام کے اندر عدل اور انصاف انقا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ملک سے، اس شہر سے، اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنی قدرت سے کوئی دوست پیدا کر دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی قدرت سے کوئی مددگار پیدا کر دے. اے اللہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، تو اپنی قدرت سے ہمارے لیے کوئی دوست اور مددگار پیدا کر دے. دنیا بھر کی جیلوں میں نہ معلوم کتنے ہی مظلوم اور ستم زدہ مسلمان ہے جو یہی دعائیں کر رہے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، وجعل لنا من لدنک نصیرا. اے اللہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو کوئی دوست ہمارا پیدا فرما دے، کوئی مددگار ہمارا پیدا فرما دے. اس لیے کہ عالم اسلام پر تو بے حسی طاری ہے، بے حسی طاری ہے، کوئی نہیں جو ان مظلوم مسلمانوں کے لیے سوچ سکے جو غیروں کی جیلوں میں جبر و تشدد کا شکار ہیں. حیوانوں پر وہ ظلم نہیں ڈھائے جاتے جو ان مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کچھ مسلمان قیدی ہوں، مسلمان قیدی ہوں کفار کی جیلوں میں، تو سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر اپنے سارے اموال بھی خرچ کرنے پڑے تو ان قیدیوں کو چھڑائیں. سارے مسلمانوں پر لازم ان قیدیوں کو چھڑائیں. میں تو کبھی کبھی ایسی جلے دل کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران تو کیا ملے گا، ہمیں تو حجاج بن یوسف جیسا بھی حکمران میسر نہیں ہے. حجاج بن یوسف نے ایک بہن کی آواز اور پکار کو سنا تھا کہ کوئی نہیں جو مجھے کافروں کے پنجے سے چھڑائے، تو حجاج بیتاب ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، کیوں نہیں، ہم ہیں، ہم زندہ ہیں کفار کے ظلم و ستم کے ستم سے تجھے چھڑانے والے. اور اس نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا سندھ میں اس مظلوم مسلمان عورت پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے. اور یوں یہاں پر اسلام کی روشنی پھیلی. تو بہت سارے مظلوم قیدی ہیں جو جیلوں میں پڑے یہ دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں سے اللہ پاک اسلامی جہاد اور دوسری جنگوں میں فرق بتا رہے ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، شیطان کے راستے میں. یاد رکھیے کہ اسلامی جہاد کا مقصد نہ تو مملکت کی حدود میں توسیع ہے، نہ قومی غلبہ، نہ تجارتی منڈیوں کو اپنے قبضے میں لینا، نہ جا پرستی، نہ پٹرول کا حصول، بلکہ اسلامی جہاد کا مقصد کلمہ توحید کی سربلندی ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا قانون پوری دنیا پر چھا جائے. اسلامی جہاد کا مقصد یہ. جبکہ آج جو جنگیں ہو رہی ہیں طاغوت کے لیے جنگیں اور طاغوتی نظام کے لیے جنگیں، یہ ملک کے لیے ہیں، زمین کے لیے ہیں، مال کے لیے ہیں، پٹرول کے لیے ہیں، اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں تو غیر مسلم سپاہیوں کے لیے، غیر مسلم سپاہیوں کے لیے سینکڑوں ٹن شراب کا انتظام کیا جاتا ہے، قصبیوں، طوائفوں اور رنڈیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر ان میں پھیلنے والی مختلف بیماریوں، سوزاک، آتشک اور ایڈز کے لیے ہسپتال بنائے جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ لڑتے ہیں مال کے لیے، زمین کے لیے، پٹرول کے لیے، جا پرستی کے لیے، تو ان کے اندر تقوی کا تصور بھی محال ہے، خدا خوفی کا تصور بھی محال ہے. جبکہ جو مسلمان مجاہد ہے اس کا حال وہ ہوتا ہے جو دوست نے نہیں بلکہ ایک دشمن نے بیان کیا تھا.
www.darsequran.com.
بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مصر میں، مقوقس نے اپنے دو ایلچی بھیجے جس میں جنہوں نے آ کر مسلمان سپاہیوں کو اور ان کے امیر لشکر کو بڑا ڈرایا کہ تم بہت دور آگئے ہو اپنے ملک سے، اگر تم ہم سے مقابلہ کرتے ہو تو ہماری فوجیں تمہیں پیس کر رکھ دیں گی، بھاگنا چاہتے ہو تو پیچھے دریا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے، آگے بڑھتے ہو تو بھی موت اور پیچھے جاتے ہو تو بھی موت. مسلمانوں کے امیر لشکر نے زبانی جواب دینے کی بجائے ان ایلچیوں کو دو دن کے لیے اپنا مہمان بنا لیا، دو دن ٹھہرو، دو دن وہ مسلمان مجاہدوں کے درمیان رہے، دو دن بعد ان کو چھوڑ دیا، جاؤ. جا کر انہوں نے جو رپورٹ دی مسلمان مجاہدین کے بارے میں، یہ اس کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا رأینا قوما الموت احب الى احدهم من الحیات، ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر آئے ہیں جو زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں. والتواضع احب الیہم من الرفع، جو تکبر سے زیادہ عاجزی کو پسند کرتے ہیں. لیس لأحدہم فی الدنیا رغب ولا نہما، وہ دنیا کے لالچی نہیں ہے، دنیا کی حرص اور دنیا کی تمہ ان کے اندر نہیں. انما جلوسہم التراب، ان کی حالت یہ کہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے لیے کسی اونچی نشست گاہ کی تلاش میں نہیں رہتے، مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں. وَأَكْلُهُمْ عَلَى رُوْكَبِهِمْ، میز کرسی کو تلاش نہیں کرتے بلکہ اپنے گھٹنوں پر ہی روٹی رکھ کر، کھانا رکھ کر کھا لیتے ہیں. وَأَمِيرُهُمْ كَوَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان کا امیر پہچانے ہی نہیں جاتا کہ کون ہے، انہیں کا ایک فرد معلوم ہوتا ہے. مَا يُعْرَفُ رَفِيعُهُمْ مِّنْ وَضِيعِهِمْ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں سے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے، کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر اور چلتے ہیں تو اکٹھے. امیر کے لیے کوئی اونچی کرسی نہیں، کوئی تخت نہیں، اس کا امتیازی لباس نہیں، کوئی ہٹو بچو کی آوازیں ان کے لیے نہیں. ولا سید بن العبد، یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے. یہ مسلمان مجاہدین کی علامت بیان کر رہے ہیں. دشمن کی ایلچی, اور کہتے ہیں اذ حضرت الصلاۃ لم يتخلف عنها منهم احد, جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان میں سے ایک بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا, ایک بھی نماز سے غائب نہیں رہتا, سارے نماز کے اندر موجود. یغسلون اطرافهم بالماء, جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے اعضاء کو پانی سے دھوتے ہیں. ویخشعون فی صلاتهم, اور نمازوں میں روتے ہیں. میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ویخشعون فی صلاتهم, ان کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے, خضوع پایا جاتا ہے, ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جان نہیں ہے. یخشعون فی صلاتهم, چہرے پر مسکنت اور عاجزی, یہ مسلمان مجاہدین کی علامتیں بیان کی. دشمن نے جو دنیا کے لیے لڑتے ہیں, وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہتی, اور جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں وہ لٹی ہوئی عزتوں کو بھی بحال کرتے ہیں, وہ کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں, کسی کا مال بغیر اجازت کے نہیں چھیڑتے ہیں. تو اللہ بیان فرما رہے ہیں فرق اسلامی جہاد کے درمیان اور عام جنگوں کے درمیان. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں جو فی سبیل اللہ کے الفاظ آتے ہیں تو ان کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ينفقون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, یعنی لڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, نہ ملک کے لیے, نہ زمین کے لیے, نہ مال و جاہ کے لیے. عرصہ ہو گیا ہمیں اسلامی جہاد کی بہاریں دیکھے ہوئے, عرصہ ہو گیا کوئی تو مسلمان حکمران اٹھے. اللہ کرے ہمیں کوئی ایسی قیادت نصیب ہو جائے جو اسلامی طریقے سے, اسلامی شرائط کے مطابق جہاد کرے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور وہ جو کفر کرتے ہیں وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے لیے, طاغوت کو خوش کرنے کے لیے. میں پہلے بتا چکا ہوں طاغوت کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ, کہ طاغوت کی مختلف تفسیریں کی گئیں. بت کو بھی طاغوت کہا گیا, شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا, مال کو بھی طاغوت کہا گیا, نفس کو بھی طاغوت کہا گیا. بس سیدھی سی بات یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں جس کی پرستش اور عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جس کو چھوڑ کر اس کی عبادت اور پرستش کی جائے تو وہ طاغوت ہے. تو اللہ فرماتے فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو قتال کرو, جنگ کرو شیطان کے دوستوں کے ساتھ. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی تدبیریں بڑی کمزور ہیں, بڑی ضعیف ہیں, شیطان کی تدبیریں مضبوط نہیں ہیں. آج جو شیطان کی تدبیریں مضبوط نظر آ رہی ہیں تو اس لیے کہ مسلمان مسلمان نہیں رہا, اور خود مسلمان نے جہاد سے اور اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا, تو اس لیے ہمیں شیطان کی تدبیریں بڑی مضبوط نظر آ رہی ہیں. امریکہ کی تدبیریں, برطانیہ کی تدبیریں بڑی مضبوط نظر آ رہی ہیں. پورا عالم اسلام تو بکھرا ہوا, منتشر, متفرق, دین سے دور, دین کی روح نہیں, ایمان نہیں, ایمان کی حقیقت نہیں, ایمان کی عظمت نہیں, قرآن کے ساتھ تعلق نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں, اجتماعیت نہیں, امارت نہیں, خلافت نہیں, اتحاد نہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان کی تدبیریں بڑی مضبوط ہیں. تو شیطان کی تدبیریں تو اللہ کہتے ہیں بہت کمزور ہیں, لیکن تم اٹھو تو صحیح, ہمت تو کرو اور مومن بن کر تو دکھاؤ, پھر دیکھو کہ تمہارے مقابلے میں شیطان اور شیطانی طاقتیں کیسی بکھر جاتی ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی تدبیریں بہت کمزور ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو شیطان کی تدبیریں سمجھنے اور ان سے بچنے اور ایمان کے سارے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ایک اعلان تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلشن معمار میں جامع مسجد طبابین میں ہم نے مہینے میں ایک بار تعلیمی اور تربیتی اجتماع ایک پروگرام رکھا ہے. اب اس کی تاریخ میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ ہر انگریزی مہینے کے تیسرے ہفتے کو یہ تعلیمی اور تربیتی اجتماع ہوگا. ہر انگریزی مہینے کے تیسرے ہفتے کو نومبر میں تیسرا ہفتہ غالباً 17 نومبر کو آ رہا ہے. اس میں جو رات کی نشست ہوتی ہے عشاء تک اس میں خواتین بھی شرکت کر سکتی ہیں باپردہ, اور اس کے لیے ہم مکمل ایک ہم نے نصاب بنایا ہے. انشاءاللہ جو ساتھی پورے سال میں 12 راتیں ہمیں دیں گے تو ہم ان کو انشاءاللہ العزیز دین کی بنیادی تعلیمات, تربیت کا نظام, تزکیے کا نظام جو ممکن ہے انشاءاللہ العزیز وہ دینے کی کوشش کریں گے. تو آپ حضرات اس کے لیے ابھی ہی سے تیاری کیجئے. 17 نومبر کو انشاءاللہ العزیز یہ اجتماع ہوگا. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو بہادر آباد میں درس ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس دفعہ 11 نومبر کو دن کے 11:30 بجے یہ درس ہوگا. القرآن کورسز سینٹر بالمقابل شاہین گراؤنڈ. تو اس کے پوسٹر اور ہینڈ بل یہ ساری چیزیں باہر دستیاب ہیں, آپ حضرات لیتے جائیے گا اور اپنے اپنے حلقہ احباب اور علاقے میں ان کو متعارف کرا دیجئے گا. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. ہم قابل رحم ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. یا اللہ سارے عالم اسلام کے حال پر رحم فرمائیے. یا اللہ سارے عالم اسلام کو ہدایت دے دیجئے. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کو اچھی قیادت نصیب فرما دیجئے پاکستان میں بھی اور عالمی سطح پر بھی. یا اللہ مسلمانوں کو اچھی قیادت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کی ذلت کو عزت میں بدل دیجئے. یا اللہ پستی کو بلندی میں بدل دیجئے. یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجئے. یا اللہ اس ملک کی, اس شہر کی حفاظت فرمائیے, اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو گندگی اور نجاست سے پاک فرما دیجئے, گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اپنے کلام کی محبت, اپنے حبیب کی محبت, اپنے نیک بندوں کی محبت اے اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دیجئے, ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے. ایمان کا نور, ایمان کی عظمت, ایمان کی حلاوت, ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے گا. یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دیجئے. یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما دیجئے. یا رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ کچھ عرصے سے ملک میں جو تشدد کی لہر چل رہی ہے اور جس میں بہت سے مسلمان جا بحق ہو چکے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. یا رب العالمین یا رحم الراحمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم وہ نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com